کہتے سیدا چشم نبی
جگہ
خدمت یہ کیا کیا
رازا نے روح جسم سے کیوں
کہنے کر گئی
اما تمہارے چہرے کے
رنگت بدل گئی
اما تمہارے چہرے کے
رنگت بدل گئی بلا کر بٹھائیے
کیا نوش کے جیے گا
میں لاؤں بتائیے
بھائی گئے ہیں جیسے
ان کو بلا
رونے کو قبر احمد
مرسل پجا اپنی جبے پاکا
بولے علی سے ہو گئے
ہم جیت جے حالا
بولے علی سے ہو گئے
ہم جیت جے حالا
وہ کہر ہو گیا وہ
کہے کس زبان سے
بابا چلو کے
سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرضاهنا وأرضاه العالمين لتراب مقدمه الفجر ولعنة الله على آبائهم ومنكر قضائهم بحقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام سورۃ فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع اسلام اور تمام شہداء ملت کے لیے اور خصوصاً مرحوم عاشق حسین حسن علی غلام حسین مشتاق احمد صابر حسین محمد حسین حیدر علی کاکی اور ساتھ ہی اپنے تمام آبا اجداد اور بزرگان کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من خیر الفاتحہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی تعزیت پیش کی جائے جناب سیدہ کی ذات و ذات کی آئمہ کی بارگاہ میں اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس ذات کا بہت احترام ہے. بزرگان نے سیرت سے نقل کیا کہ آئمہ کی بارگاہ میں جب انسان اپنی شفاعت طلب کرے یا کوئی حاجت طلب کرے تو جناب سیدہ کا واسطہ دے تو یہ بہت ہی مجرد پہلے بھی عرض کیا کہ جناب سیدہ نہ رسول نہ نبی نہ رسول اور نہ امام لیکن نبی اور امام کے درمیان ایک رابطہ نبی اور امام کا تعارف ہوا تو جناب سیدہ کے اس میں بابرکت سے ہوا اور جناب سیدہ کا ذکر کر کے رسول اللہ اور مولا علی اور امام حسن امام حسین کا تعارف کرایا گیا حدیث کے سامنے. مومن سے گزارش ہے کہ اگر کچھ آگے آنے کی گنجائش ہو تو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. صلوات پڑھنے پر محمد والے ایک ہمارے استاد تھے, ایک دفعہ شکر استعمال نہیں کرتے تھے, گڑ استعمال کرتے تھے. اللہ ان کو کل عمر عطا فرمائے. ان کی محضر مبارک ہم جاتے تھے روایتیں وغیرہ پوچھنے کے لیے. آیت اللہ دہ سرخی اور ساتھ میں بہت زیادہ محبت کرنے والے, ایک جانب امکان نہیں تھا کوئی ان کے جائے اور کھانا بغیر کھائے جائے. دس دس اور بیس بیس اور تیس تیس لوگ ہر کھانے میں ان کے, اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے. ایک دفعہ کسی نے کہا کہ تھوڑا سا گڑ دے دیں تو انہوں نے اتنا سا گوڑ اتنا سا دے دیا. کہ تم نے تھوڑا سا کہا, تو لگتا یہ ہے کہ ہم نے بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا ہی آگے آ جائیں, تو بعض لوگ سے تھوڑا سا ہی آگے آئے اتنا سا. تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی گنجائش ہو اتنا آگے آ جائیں. سلوات پڑھیں گے محمد والے. جناب سیدہ کی ولایت کے جو در حقیقت رسول اللہ کی ولایت کے بعد کے مرحلے میں ہے, اور اصل ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور ولایات کے درجے مختلف. البتہ یہاں جو موضوع گفتگو ہے وہ ولایت تشریعی نہیں ہے بلکہ ولایت تکوینی کی گفتگو چل رہی ہے. ولایت تشریعی سے مراد کیا ہے؟ کہ قانون نافذ کرنا, احکام کو بتانا. تو بلا شک اس میں بھی سب سے پہلے ولایت اللہ کی ولایت, اور جو ولایت اللہ کی ہے وہ رسول اللہ کی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کسی سے مشورہ لینے کا اہل نہیں ہے, جو وہ چاہے کرے. لیکن رسول اللہ کو اگر اللہ حکم دے دے تو وہ شریعت میں رد و بدل نہیں کر سکتے. اسی طرح جو حکم رسول اللہ امام کو دے دیں, امام کو اختیار نہیں ہے کہ رد و بدل کر سکے. اور جو کچھ احادیث میں ہے اس وقت ہمارے سامنے جو کچھ موجود ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے مراجع الزام اور مجتہدین کرام جو ان کے پاس ہے اس وقت. یہی تعلیمات قرآن اور یہی احادیث اہل بیت, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ تو پورا سلسلہ ہے اتھارٹی کا. یہ تو ہے ولایت تشریعی, جو اس وقت ہمارا موضوع ہے ولایت تکوینی ہے. ایک روایت جو شیعہ سنی دونوں کے مشہور ہے, یا عبد یعنی اجل کا مثلی و مثلی فائدہ کل کل فائدہ کل, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تو میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا. مثل سے کیا مراد؟ نہ کہ تمام اعتبار سے, ایک اعتبار سے, کیونکہ لئیسا کا مثل ہی شے ہے, خدا جیسا کوئی نہیں. ایک اعتبار سے, ایک جھلک کے اعتبار سے, وہ بھی مکمل نہیں. یہ ذہن میں ہے جب کہا جاتا ہے خداوند تبارک و تعالی عالم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ہے اور مولا علی علیہ السلام کے پاس علم ہے, تو اس سے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ تینوں کے علم برابر ہے. قطعاً یہ معنی نہیں. بس یہ روایت میں جو بیان ہوا کہ اپنے جیسا بنا دوں گا, اپنے جیسا سے کیا ہو رہا؟ ہر اعتبار سے نا, ایک اعتبار سے کیا ہو, ایک اعتبار سے بھی جیسا خدا ہے نا, یعنی جھلک ہوگی. یہ آپ جیسا یعنی حضر و کمسلی اور وسلی, تو میری اطاعت کر میں تجھ میں ایک اپنی شباہت دوں گا. وہ شباہت کیا ہوگی؟ وہ ایسا کل تک کن بھائی کن, تو کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی چیز. یہ جو چیز تھی بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ علیہ السلام, اور پھر آئمہ علیہ السلام اور ان کے بعد جو ان سے محبت کرنے والے, ان کے اولیاء, ان کے چاہنے والے, جیسے جناب سلمان فارسی, جناب مرزا, جناب ابو ذر, جناب رشید حجری اور جناب سعید بن جبیر, جناب مالک اشتر, اور جتنے بزرگان تھے, یہ سب بھی وہ تھے کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ ولایت تھی. لیکن ان کی ولایت بلا شک جناب سیدہ یا آئمہ جیسی نہیں تھی, اور یا رسول اللہ جیسی یا اللہ جیسی نہیں. سب کے پاس ہے لیکن الگ الگ اس کے درجات ہیں. جناب سلمان کے پاس بارے میں بیان ہوا کہ ایک دن جناب ابو ذر ان کے گھر گئے, تو بعد میں آ کے مولا علی کے سامنے ان کی ایک کیفیت عجیب سی تھی, اور کہا کہ میں نے ایک الگ عجیب چیز دیکھی. تو مولا علی نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ کھانا پک رہا ہے, اس دوران دیگچی الٹ گئی, لیکن اس میں سے نہ گوشت گرا نہ پانی گرا. اسی طرح ایک جگہ بیان ہوا, ایک صحابی نے دیکھا کہ جناب سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ نے دیگچی کے اندر ہاتھ ڈالا, جو کام کرنا تھا وہ کر لیا, ہاتھ بس اتنی جل. تو اس سے مولا علی نے فرمایا کہ یہ ان کی فضیلتیں بیان کی, جو آخر میں ایک اہم فضیلت بیان کی وہ کیا؟ سلمان منا اہل البیت, یہ ہم اہل بیت ہیں. اب تو یہاں پہ کہا گیا سلمان منا اہل بیت, یعنی بہت ساری چیزوں میں ہم اہل بیت جیسے ہیں, ہم اہل بیت سے قریب تر ہیں. اگر اس کے معنی نہیں نکلیں گے جناب مولا علی اور جناب سلمان برابر ہے نا. جناب سلمان دسویں درجے پہ اور جناب ابو ذر نویں درجے پہ. اسی ولایت کے بارے میں ایک روایت جو بہت زیادہ مشہور ہے, البتہ اس کے معنی مختلف اعتبار سے کیے جا سکتے ہیں. جو مشہور معنی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن جو علامہ مجلسی نے میرات العقول میں بیان کیے ہیں وہ معنی بھی بہت زیادہ اچھے ہیں, اور وہ بہت اہم ممکن ہے کہ وہی معنی ہوں. وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ولایت ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد جناب ابو ذر بھی تعجب کر سکتے ہیں جناب سلمان فارسی کے اوپر. لہٰذا روایت بیان ہوا لو علم ابو ذر ما فی خلق سلمان فی خلق سلمان لقتلہ. جو کچھ اگر ابو ذر جان لے کہ جو کچھ سلمان کے دل میں ہے تو وہ اسے قتل کر دے. اب یہاں پہ مانا کرنے میں اس میں سلسلہ ہے. وہ کیا ہے؟ اگر ابو ذر کو علم ہو جائے کہ جو کچھ سلمان کے دل میں ہے تو وہ اسے قتل کر دے گا. یہ اس کے پورے صحیح معنی ہے، وہ اسے قتل کر دے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون؟ جناب ابو ذر اسے قتل کر دیں گے. کس کو؟ جناب سلمان کو. ایک معنی یہ ہے کہ اگر جناب ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو جناب ابو ذر قتل کر دیں گے. کس کو؟ جناب سلمان کو. ایک معنی یہ ہے، لیکن کہیں بھی یہ معنی جو ہے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہا گیا ہے لوح علیہ ابو ذر ما فی قلب سلمان. اور پھر اس کے بعد بیان ہو کہ نام لیا جائے جناب ابو ذر کا کہ وہ قتل کر دیں گے سلمان کو، ایسا نہیں بیان ہوا. بلکہ کیا ہوا بیان؟ وہ قتل کر دے گا. کس کو؟ سلمان کو. علامہ مجلسی نے اس کے جو معنی بیان کیے اس طرح سے کیے، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر کو علم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ چیز جو سلمان کے دل میں ہے وہ قتل کر دے گی ابو ذر کو. یعنی وہ معارف، وہ ولایت کے درجات، وہ ان کا مقام اور وہ علوم کے جو جناب سلمان کے دل میں، اگر وہ جناب ابو ذر کو پتہ چل جائیں تو وہ والی چیزیں جناب ابو ذر کو قتل کر دیں گی. وجہ کیا ہے کہ دونوں کے درجات میں فرق ہے. درجات میں فرق ضمن میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی گئی، وہی ایام سے رسی ڈالی گئی، روایتوں میں بیان ہوا کہ جناب مولا کائنات فاتح خیبر، فاتح حنین، اسد اللہ غالب علی کل غالب کے گلے میں رسی ڈلی. جناب ابو ذر نے تلوار کھینچ کے مزاحمت کی اور جناب سلمان آنسو بہا رہے تھے. بعد میں روایت میں یہی بیان ہوا کہ جناب ابو ذر نے بھی صحیح کیا، ان کے ذہن میں یہی آیا کہ میں علی کا دفاع کروں، لیکن جناب سلمان آنسو بہا رہے تھے. کیوں؟ کہ اگر یہ تلوار اٹھانے کا وقت ہوتا تو علی سے بہتر کون تلوار اٹھا سکتا تھا؟ یہ فرق تھا جناب ابو ذر اور جناب سلمان. البتہ کل جو گفتگو کی وہ دوبارہ اس واقعے کے بعد سامنے آ گئی تو معلوم ہوا کہ مصلحتیں تو ہیں. ہمارے بہت ساری جگہ پہ نظریات کو بالکل مشوش کر دیا جاتا ہے، ایک طرح کا برین واش، اور لوگوں کو بالکل ایک پریشان سا کر دیا جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں ہم نے پہلے بھی گفتگو کی بلا روک ٹوک، بلا کسی خوف گفتگو کی کہ کبھی ہمارے حملہ کیا جا رہا ہے اسلام کے قلعے کے اوپر، یعنی عزاداری سید الشہداء کے اوپر، تو اس کے حلیوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اب اگر کسی سے نادانی سے ہو گیا توبہ کرے، استغفار کرے، ہمارا کسی انجمن سے کوئی ٹکراؤ نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس انجمن میں میرا بھائی ہے تو میں کہوں کہ کوئی بات نہیں، امام حسین کی عزاداری برباد ہو جائے تو ہو جائے، میں خاموش ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا ظلم ہے وہ مرجائیت پہ ہو رہا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کہ غیبت کے زمانے میں ہمارے پاس جو نیٹ ورک دیا ہے آئمہ نے، وہ مرجائیت دیا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا ہے کسی بھی اعتبار سے. آغا برجردی بھی دنیا سے چلے گئے، ان سے پہلے آغا ابو الحسن عثمانی دنیا سے چلے گئے، پھر آغا حکیم دنیا سے چلے گئے، پھر آغا امام خمینی بھی دنیا سے گئے، آغا کوئی بھی دنیا سے گئے، ابھی جو مراجع اسلام ہیں یہ بھی دنیا سے جائیں گے. ہمیں اس نیٹ ورک کی حفاظت کرنی ہے، ابھی ان کا احترام کرنا ہے، ابھی ان میں سے جو عالم ہے اس کی تخلیق کرنی ہے، ان کے بعد جو عالم ہوگا ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی تخلیق کرنی ہے. ان کے ساتھ نہ اسلام جائے گا نہ ان کے ساتھ ہمیں جانا ہے. ہم اگر دنیا میں جو اگلے مرجع مشتحد ہوگا اس کا احترام کرنا ہے، اس نیٹ ورک کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. یاد رکھ، کوئی مشتحد، کوئی مرجع ہمارا چچا یا پھوپھا یا ماموں یا خالو یا کسی سے کوئی ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے، سب کا احترام کرنا ہے، چاہے وہ آ رہا سامنا ہی ہو چاہے وہ آ رہا ہے سستانی ہو، چاہے وہ آغا بشیر ہو، چاہے وہ آغا اصطاق فیاض ہو، چاہے وہ آغا سعید الحکیم ہو، چاہے وہ آغا بہجت ہو، چاہے وہ آغا وحید الخراسانی ہو، چاہے وہ آغا نوری حمدانی ہو، چاہے آغا مکارم شیرازی ہو، چاہے آغا جعفر سبحانی ہو، چاہے آغا میلانی ہو، چاہے وہ بہت سارے مراجع مرزان ہیں، کچھ نئے آنے والے ہیں، ان سب کا ہمیں احترام کرنا ہے. ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں بقول ہمارے پاس بزرگان کے جب آغا ابو الحسن اصفہانی گئے تو لوگوں نے بعد میں یہی کہا اب کیا ہوگا، اب تو کوئی بھی جناب آغا ابو الحسن اصفہانی جیسا نہیں ہے، آغا برجردی جیسی ذات آئی. آغا برجردی کے بعد لوگوں نے کہا اب تو کچھ بھی نہیں بچا، برجردی جیسے تو ہے ہی نہیں اب کوئی دنیا میں، آغا حکیم جیسی اب شخصیات آئیں. آغا حکیم کے بعد لوگوں نے کہا اب کیا بچا، اب تو کوئی بھی ویسا نہیں ہے، امام خمینی جیسی ذات آئی، آغا کوئی جیسی ذات آئی، یہ دنیا سے گئے. آغا خامنہ ہی، آغا سستانی، آغا بہجت ہیں. آغا بہجت کا مقام علمی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہے. خود کثرت سے آغا خامنہ ہی جب ان لوگ قم میں تھے تو پتہ چلتا تھا، اور خود ان کے گھر والوں سے پتہ چلتا تھا، بعض دفعہ آغا خامنہ ہی وہاں پر آتے تھے ان سے ملنے کے لیے، آغا بہجت کی محضر مبارک میں آتے تھے، حاضر ہوتے تھے. آغا بہجت کا ایک مقام ہے. اب یہ بزرگان بھی بلاخر دنیا سے جائیں گے، جب رسول اللہ گئے، مولا علی گئے، آئمہ گئے، تو یہ بھی جائیں گے دنیا سے، سب جائیں گے دنیا سے. ایک زمانہ آئے گا ممکن ہے کہ ہم 80 سال کے ہوں، 100 سال کے ہوں، تو پھر ابھی جو بعض نوجوان ہیں 20-30 سال کے ہیں، ممکن ہے یہ مر جائے ہوں، ہم تو چھوٹی عمر کے ہوں گے، مر جائے وہ ہوں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ ہمیں اس وقت ان کو ماننا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا حکم لینا ہے ہمیں. کیوں؟ کہ اصل چیز یہ افراد نہیں ہے، اصل چیز ان افراد کے ساتھ ساتھ ایک نیٹ ورک چل رہا ہے. وہ عام طور پر ایک نیا سلسلہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ بعض حضرات اپنی گفتگو میں کر رہے ہیں، مصلحت پسندی کے خلاف گفتگو. یہ مصلحت، یہ مصلحت، مصلحت نے مار دیا، مصلحت نے مار دیا، نہ ایسا جملہ نہ کہنا. مصلحت کیا ہوتی ہے؟ مصلحت یہی ہوتی ہے کہ مولا علی فاتح خیبر ادھر تلوار اٹھاتے ہیں، لیکن جب جناب سیدہ پہ در گرتا ہے تو بے حکم رسول اللہ، کیونکہ دین ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ دین سے پلٹ جاتے؟ اگر اس کو دیکھا جائے زمان و مکان کے حساب سے، تحلیل کیا جانے لائق کیا جائے، تو واضح نظر آتا ہے واضح دین ختم ہو جاتا، لوگ الگ ہو جاتے. 25 سال مولا کائنات خاموش رہے، رہے کہ نہیں رہے، پھر بھی یہ نوبت آئی کہ جب بادشاہ شام سے جنگ ہوئی تو 80 سال تقریباً مولا علی کو گالیاں دی گئیں. 25 سال تو جنگ نہیں کی نا مولا علی نے، کس سے جنگ ہوئی؟ بادشاہ شام سے جنگ ہوئی. اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ مولا علی کو تقریباً 80 سال گالیاں دی گئیں، ممبروں سے گالیاں دی گئیں آفیشلی، لوگ بالکل مولا علی سے جدا ہو گئے تھے. خاص طور پر تصور کریں کہ اگر وہ 25 سال بھی جنگ میں چلتے پہلے والوں کے ساتھ، تو پھر کیا مولا علی کا کوئی احترام باقی رہتا دوسرے گروپ میں؟ کل کی مجلس میں شاید ہم نے بیان کیا، یا شاید پرسوں کی مجلس میں، کل شاید بیان کیا کہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ مولا علی سے ملتے ہیں جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر مولا علی اس زمانے میں تلوار اٹھا لیتے تو یہ جو اللہ کی معرفت یہ مختلف فرقوں میں نظر آ رہی ہے، یہ جو مولا علی کا احترام نظر آ رہا ہے، یہ تھوڑی بہت، تھوڑی بہت روایتیں نظر آ رہی ہیں مختلف مذاہب کی کتابوں میں، تھوڑی بہت کتابیں، تھوڑی بہت روایتیں. 25 سال خاموشی کے بعد بھی مولا علی کو بالکل آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اب اگر اس دوران مولا علی جنگ کر رہے ہوتے تو یاد رکھیں مولا علی کا نام، مولا علی کی تعلیمات، مولا علی کا ذکر ان دوسری جگہوں میں بالکل ختم ہو چکا ہوتا، اور صرف مولا علی کو ہم مان رہے ہوتے. آئمہ اہل بیت کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ یہ جو غیر اختیاری طور پہ لوگوں نے آئمہ سے ہدایت لی، یاد رکھیں اس وقت جو مختلف جگہ پر تعلیمات موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ سب کی سب مولا علی اور بعد میں آئمہ کے ذریعے سے پہنچی ہے. جن لوگوں نے مولا علی کو بے شک بہت زیادہ نہیں مانا، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیمات اور خصوصاً معرفت رسول، معرفت اللہ اور معرفت رسول اللہ مولا علی کے ذریعے ان تک پہنچی. لیکن اگر مولا علی اس دوران جنگ کر رہے ہوتے تو یاد رکھیں یہ لوگ بالکل مولا علی سے کٹ چکے ہوتے. جب کٹ چکے ہوتے تو بہت ساری چیزیں قبول نہیں کرتے کبھی بھی. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کہیں کہ جناب مولا امیر المومنین نے نزل بلاغہ میں یہ فرمایا تو دوسرے فرقے کے لوگ بھی سن لیں گے، لیکن اگر یہ 25 سال بھی پہلے جنگ چلی ہوتی تو مولا علی کا نام بھی کوئی نہ سنتا. مثال واضح ہے کہ حاکم شام سے جنگ تھی, اس کے بعد تقریباً 80 سال تک, بلکہ 100 سال تک گالیوں کا سلسلہ چلا, تقریباً 80 سال تک گالیوں کا سلسلہ چلا. پھر یہ نفرت کا سلسلہ آگے بھی چلا, تو معلوم ہوا کہ مولا علی تجھے وصیت کی تھی رسول اللہ نے, یا علی انک خطبت علی فلا تقاتلن, تو میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوئے, قتال نہ کرنا. یہ مسئلہ تھی, مسئلہ تھی وہی باب خیبر کو اکھاڑنے والے خاموش پڑے تھے. ایک تقریر ہے کہ اگر وہ مل جائے, ممکن ہے کہ یہاں پر کہیں ہو, حضرت آیت اللہ رضوا باپر صدر کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سلوات پڑھنے پر محمد والے, اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. اب تقریر کے ذمہ میں ان کا نام آیا تو انشاءاللہ تھوڑا سا ان کی شخصیت کے بارے میں ذکر ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ نکلا کہ ان کی قبر کے بارے میں ممکن ہے آپ کو علم نہ ہو, اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو کہ اللہ نے کس طرح سے اپنے عبد خالص کی عزت کو عراق میں لوگوں کے دلوں تک پہنچایا حتیٰ موت کے بعد. تو آگے باپر صدر نے مولا کائنات کی شجاعت کے بارے میں فرمایا اور وہی مثال دی جو کرم نے مسائل میں بھی دی, اور در حقیقت ہم نے انہیں سے یہ سن کے لی کہ وہی مولا کائنات, انہیں کے جرت کا جلوہ وہاں نظر آتا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہے, خود اپنے گھر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے لیکن خاموش ہے, اسے دین کو بچانے کے لیے. بے حکم رسول اللہ باب خیبر کو اکھاڑتے ہیں, بے حکم رسول اللہ جناب سیدہ کی مظلومیت کو دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں کام بے حکم رسول اللہ, یہ دونوں کام دین کو بچانے کے لیے, دونوں کام بڑے سخت تھے اور بلا شک مظلومیت جناب سیدہ پہ خاموش رہنا مولا کائنات کے لیے بہت سخت. یہ صرف وصیت رسول اللہ تھی, یہ رسول اللہ سے وعدہ تھا, یہ رسول اللہ کا حکم تھا اور مولا علی نے اس پہ عمل کیا. تو یہ نظر آتا ہے مولا علی کی زندگی میں. بعد میں آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ نظر آتا ہے. جناب باقی صدر کے بارے میں مختصر سا بیان ہو جائے, کبھی خدا آپ کو نظر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. تو جب صدام ملون نے انہیں قتل کر دیا تو پھر ان کی قبر گمنام تھی وادی السلام میں, خود ہم ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پر قبروں بھی دیکھی. قبر ان کی گمنام تھی, فقط گورکن کو پتہ تھی. پھر ایک وقت آیا کہ وادی السلام میں روڈیں بن رہی تھیں تو خطرہ یہ تھا کہ یہ قبر خود نہ جائے, کھل نہ جائے, اور اگر لاش نکلی تو صدامی جو ہیں اس لاش کی بے حرمتی نہ کریں. تو ایک گروہ گیا آغا سستانی کے پاس اور پوچھا کہ کیا ان کی قبر کو شگافتہ کر کے ان کی میت کو نکال لیا جائے, کہیں پہنچا دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہاں, کیونکہ توہین کا خطرہ ہے یہ کام کر. بالآخر قبر کو کھودا گیا اور باقاعدہ فوٹوز ہیں کہ جس میں ان کی کمر کا شیپ اور پورا جسم اور اس کا حجم محسوس ہو رہا ہے, وہ اس میں سے قبر میں سے میت کو نکالا گیا. اور کسی کو نہیں معلوم کہ قبرستان میں کیا ہو رہا ہے, اس کو جو ہے باقاعدہ دوبارہ صندوق اس میں تابوت میں رکھا گیا. اور خود اس کی فوٹوز ہیں کہ نجف میں لا کے مولا علی کے روضے کو اس کو طواف کرایا گیا, ان کے جسم مطہر کو پھر لے جا کے دوسری قبر میں دفنا دیا گیا. اب دوسری قبر کا علم چند لوگوں کو ہو گیا, دو چار کو. اس قبر پہ دو چار کے علاوہ اور لوگ بھی آنے لگے, صدام کا دور چل رہا. اب یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ لیک ہو گئی اور یہ دوسری قبر کھدی اور لاش نکلی تو کچھ بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے. پھر دوبارہ اگر سستانی کا پوچھا گیا تو انہوں نے اجازت دی کہ کھودو. پھر اب اس کے بعد دوسری قبر میں سے نکال کے تیسری قبر میں رکھا گیا, اور وہ جو لوگ آ رہے تھے ان میں سے کسی کو انفارم نہیں کیا گیا, وہ لوگ آتے رہے دوسری قبر کے اوپر. یعنی دفن کیا گیا تھا پہلی قبر میں, دوسری قبر میں ان کو منتقل کیا گیا, دوسری قبر میں لوگ آتے رہے. اس دوران وہ کہاں منتقل کر دیے گئے؟ تیسری قبر میں. اس دوران جو ہے وہ صدام کا فتنہ ختم ہوا اور آغا باقر صدر کی قبر کو واضح کر دیا گیا کہ وہ نہیں تھی, یہ بھی نہیں تھی, یہ نہیں تھی, یہ والی ہے قبر اصل. تیسری قبر کو تو دوبارہ کھولنے کی اب اجازت نہیں تھی کسی بھی اعتبار سے. اب وہ جنت ال اب وہ وادی السلام کے بیچ میں تھی, سمجھیں ایک ایسی جگہ پہ تھی جہاں بہت بڑا مزار نہیں بن سکتا تھا. اب اس قبر کے ارد گرد کھدائی کی گئی اور نیچے سے اس طرح کی کھدائی کی گئی اور اس کی بھی شٹرنگ کی گئی, اور وہ پورا اتنا بڑا جیسے کمرہ سا بن گیا, اس کو کرین سے اٹھایا اور اب چوتھی جگہ پر ان کی قبر کو ایک بڑے پیمانے پر ایک مقبرہ بنایا جا رہا ہے. لیکن قبر کتنی دفعہ کھلی؟ دو دفعہ کھلی، تیسری دفعہ کا کھودنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں ہے. تو قبر نہیں کھودی گئی بلکہ پوری قبر کو اس طرح سے اٹھا لیا گیا، یعنی ادھر سے گڈھا کیا، ادھر سے گڈھا کیا، ادھر سے گڈھا کیا، یا اس میں گارڈر ڈالے اور پوری اس طرح سے زمین کو، جیسے کہ یہ تخت ہے، اتنی بڑی زمین کو تقریباً اٹھا لیا گیا اور پھر ان کو اب لے جا کے منتقل کیا ہے دوسری جگہ کہ جہاں پر ان کا عالیشان مزار بنے گا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد والا. تو یہ وہ مسئلہ کی چیز ہے کہ اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، ہر وقت ایک جیسے حالات نہیں رہتے. ابو حنیفہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، قیاس کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ تم قیاس بہت کرتے ہو، تو کہا ہاں. تو پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عقل مند کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو اچھے اور برے کی تمیز کرے. تو امام نے فرمایا تو جانور بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو دو اچھوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ کون سا زیادہ اچھا ہے، اور دو بروں کے درمیان فیصلہ کرے یا دو نقصان دہ چیزوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ اس میں سے کون سا زیادہ نقصان دہ تاکہ اس کو چھوڑا جائے کم نقصان کے اوپر ہم. یہ اصل عقل مند، یہی وہ مصلحت ہے کہ کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کبھی وہ دیکھا جاتا ہے. اسلامی کاموں میں جو مصلحت آتی ہے وہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی جان و مال. ایک دور مولا علی کا گزرا، یہ آپ کو جلوہ نظر آیا. پھر 25 سال آپ رہے وہاں پر، کیا کیفیت تھی؟ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مولا علی نے کسی کی مدد کی، نا کسی کی مدد سے مولا نہیں، کچھ لوگوں کی مدد کی نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو مشورہ دیا. مشورہ بھی کس لیے دیا؟ اسلام کو بچانے کے لیے. مولا علی نے مشورے دیے اسلام کو بچانے کے لیے. یہ مسئلہ تھی کہ نہیں تھی؟ یہی مسئلہ تھی. تلوار کھینچی نہیں کھینچی. پھر ایک وقت آیا خلافت ظاہری، پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب دور آیا امام حسن کا، 6 مہینے خلافت آپ کے پاس رہی اور بعد میں معاویہ حاکم شام سے صلح ہوئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام حسن تو جنگ کرنا چاہتے تھے، فوجیں تیار تھیں. جب لوگوں نے دغا دیا، کچھ لوگوں نے سستی کی، کچھ لوگ بک گئے، تو امام حسن نے اپنے اصحاب سے کہا، یہ تاریخ میں درج ہے، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو تو تم میرے جو خاص لوگ ہو مخلص و قتل کر دیے جائیں. اب کیا رہ گئی؟ کہ صلح کی رہ گئی تھی. کوئی صلح کی نہیں ہوئی. پہلے جنگ چاہ رہے تھے مولا علی کے دور میں، امام حسن امام حسین باقاعدہ جنگ کر رہے تھے 4 سال. امام حسن امام حسین جناب محمد ابن انفیہ جنگوں میں آگے آگے تھے. لیکن اب جنگ نہیں ہے، اصل ہو گئی. امام حسین 10 سال امام حسن کے دور امامت میں رہے کہ جب بادشاہ شام حاکم بنا ہوا تھا. وہی امام حسین کربلا والے، کوئی اور نہیں، وہی امام حسین. لیکن خاموش تھے کہ نہیں تھے؟ 10 سال امام حسن کے دور، تقریباً 10 سال. پھر جب امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی امام حسین 10 سال اپنے امامت کے دور میں خاموش تھے. اس وقت یہ مسئلہ تھی، انکار کر سکتے ہیں کوئی؟ ہے کسی میں ضرورت؟ یہی مسئلہ تھی، بالکل صحیح کیا جو کیا. پھر ایک وقت آیا 28 رجب کے بعد سے لے کے 10 محرم تک کل یہ بنتا ہے 5 مہینے 12 دن. اس میں امام حسین نے قیام کیا اور بہترین قربانی دی، جو قربانی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. پہلے کی زندگی بھی آئیڈیل ہے، قربانی بھی آئیڈیل ہے. ہاں قربانی پہ ہم فخر کرتے ہیں کیونکہ اس سے بہترین قربانی کا جلوہ کہ خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہیں نظر نہیں آتا، لہذا اس کی یاد مناتے ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ویسی ہمیں قربانی دینی چاہیے، ایسی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے کب کہ جب قربانی دینے کا وقت ہو. شہادت امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا کیا سلسلہ تھا؟ پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، کیا تھا؟ تدریجاً ہر دور میں پالیسیز آگے پیچھے ہوتی رہی. یہی مصلحت ہے، مصلحت کا مذاق نہ بنایا جائے. اسلام کی خدمت کو فقط یہ نہ سمجھا جائے کہ جب تک کوئی تلوار اٹھائے تو اسلام کی خدمت کر رہا ہے نا. اب آپ آ جائیں مراد الزام کا دور، نائبین امام کا دور، ہر دور میں الگ الگ پالیسی رہی. ابھی قریب قریب کے دور میں آپ آئیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری امام خمینی کے استاد تھے، شاہ کے باپ سے ٹکراؤ تھا لیکن کبھی بھی جنگ کی کیفیت نہیں ہوئی، کبھی بھی سختی سے نہیں ہوا، اور وہ فرماتے تھے کہ اس وقت مجھے حوضے کو مضبوط کرنا ہے. حوضہ نہیں تھا تو مضبوط، نیا نیا قوم کا حوضہ آباد ہوا تھا، اس کو مضبوط کرنا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ امام خمینی جیسے، آغے عراقی جیسے، آغے مرحشی جیسے، آغے گلپائیگانی جیسے، آغے محقق داماد جیسے اور مختلف بزرگان مراجع اسلام وہاں پر 60-65-70 سال کے بعد ایک بڑے مقام تک پہنچے، حوضہ بڑھتا چلا گیا، تو اب ایک کیفیت ہوئی کہ قیام ہوا. اسی قیام میں آپ آ جائیں تو جناب نواب صفوی نے قیام کیا تھا رجم آرا کے خلاف، اور کترلی کہ جو کفریات بک رہا تھا اس کے خلاف، اور خود بادشاہ کے خلاف. لیکن عین اس دور میں امام خمینی تقریباً دقیق عمر تو ہمارے ذہن میں نہیں، لیکن تقریباً یہ 55 اور 50 سال یا 50 سے 60 سال کے درمیان تھے، مسلم مشتہد تھے، سب سے بہترین ایک درس ان کا چل رہا تھا قم میں. لیکن امام خمینی کا سیاسی اعتبار سے آغے نواب صفوی کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں تھا، اس تنظیم میں نہیں تھے فدائیان اسلام میں، اس تنظیم کے لیے کوئی فتویٰ نہیں دے رہے تھے، اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھے کہ فزیکلی ساتھ ہوں. یہی مسئلہ ہے. امام خمینی نے کام کب شروع کیا؟ جب ایک مرجعیت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ آ جائیں عراق میں 74 میں جب طالب علموں کو نکالا جا رہا تھا، تو آگے کوئی بہت زیادہ ضبط پہ تھے اور ٹکراؤ چل رہا تھا بعض پارٹی سے، بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی، بہت زیادہ ایک حالات خراب تھے، بہت زیادہ حالات خطرناک تھے. لیکن عین اس دور میں امام خمینی عراق میں تھے اور ان کا بعض پارٹی سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. یہ مسئلہ میں تھی، کس چیز کی مسئلہ تھی؟ بالکل صحیح کام تھا، یہ 100% صحیح کام تھا. جو کچھ امام خمینی کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے کہ بعض پارٹی سے نہیں ٹکرا رہے تھے. جو کچھ آگے کوئی کر رہے تھے، آگے شہروزی کر رہے تھے، آگے تبا تبائی وہاں پر تھے وہ کر رہے تھے، بالکل صحیح کر رہے تھے کہ نہیں ٹکرا رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ٹکرا رہے تھے، یہ لوگ نجف میں مقیم تھے، ان کی مرجعیت یہاں پہ تھی، امام خمینی خاموش تھے حوضے کے اوپر کے سب کچھ ہو رہا تھا. کیوں؟ کہ امام خمینی کو ایران میں ایک بڑا کام کرنا تھا، اور اگر اس زمانے میں نکال دیے جاتے تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی امام خمینی کو. وہ اپنا بالکل صحیح کر رہے تھے، 100% صحیح کر رہے تھے، بالکل صحیح کر رہے تھے، سب صحیح کر رہے تھے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ نہ امام خمینی پہ اعتراض کرے، نہ کوئی بھی نہ کسی پہ، بالکل صحیح کر رہے تھے. ایک وقت آیا ممکن ہے کوئی کہ آگے باپ صدر، ہاں انہوں نے بھی بالکل صحیح کیا. کیا کیا؟ کہ ان سے کہا گیا کہ اپنی جو جماعت ہے حزب الدعوہ اس کو توڑو، اور ہماری حمایت میں فتویٰ دو، اور ایران کی مخالفت میں فتویٰ دو. یہ ایسی کنڈیشن آ گئی تھی کہ آغا باقر صدر کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے آغا باقر صدر شہید ہوئے. لیکن ایک وقت آیا کہ آغا کوئی سے بھی کہا گیا کہ جنگ کے خلاف فتویٰ دو، ہماری حمایت میں فتویٰ دو، انہوں نے نہیں دیا فتویٰ. فتویٰ انہوں نے بھی نہیں دیا، لیکن صدام نے ان کو نہیں مارا، ان کو مار دیا. انہیں کیوں مار دیا؟ کہ ان کے زیادہ مقلد نہیں ہیں، کچھ نہیں ہوگا. آغا کوئی کو نہیں مارا، کہ ان کو مارنے میں مشکل ہوتی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آگا کوئی کیوں نہیں اٹھے؟ نہیں اٹھے، وہ ہمیشہ یہ چند لوگ کہتے تھے کہ یہ پورا منطقہ ہمارے خلاف ہے، ذرا سی جنبش ہوگی سعودی عرب، قطر، بحرین، امارات، یہ سب لوگ ہم لوگوں کو کچل دیں گے. اور وہ جلوہ واضح نظر آتا ہے 1992 میں، کہ جب اٹھے آگا کوئی تو کتنی بری طریقے سے قتل کیا گیا افراد کو، کہ فقط 50,000 سے زیادہ لوگ قتل ہو گئے شابان میں، انتفاضۂ شابان میں. پتا چلا کہ آگاہ کوئی کیلکولیشن بالکل صحیح تھی، کہ صدام جا رہا تھا، کویت پہ حملہ کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی شیعہ اٹھے تو یہی کویت سعودی عرب و قطر و بحرین اور امارات والوں نے سپورٹ کیا. کس کو؟ سعودی عرب والوں نے، اسی صدام مجرم کو. کیوں؟ کہ شیعہ نہ اڑ جائیں. تو معلوم ہو یہ مصلحتیں، ان مصلحتوں کو سمجھنا چاہیے، اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. بعض افغانی تھے ہمارے یہاں، سامنا کی توہین کرتے تھے. کیوں؟ جیسے ہمیں قتل کیا گیا، انہوں نے کیا کیا. ہم ان کو بھی یہ سمجھاتے تھے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس وقت پورا ایران اور آغا خامنائی طالبان سے جنگ کرنے میں آ جائیں؟ بہت اچھا کیا انہوں نے سرحدوں کو بند کر دیا. وہ بھی آغا خامنائی بھی خون کے آنسو ہوتے ہوں گے، کاش میں شیعوں کو بچا سکتا، لیکن نہیں بچا سکتے تھے. کیا کرتے آغا خامنائی؟ فوج لے کے کود جاتے تاکہ طالبان اور ایران کی جنگ ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں یہ ہوتا کہ دو اسلامی حکومتیں لڑ رہی ہیں، ایک جو ہے وہ کون ہے اور ایک جو ہے مثلا شیعہ ہے. امریکہ جا ہی رہا تھا، جو کچھ کیا آقا خامنئی نے 100% صحیح کیا، 100% صحیح کیا. یہ مسئلہ ہے. آج وہ اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں، غزہ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن انڈیا کی مخالفت اور کشمیر کی حمایت نہیں ہو رہی ایران سے. غلط ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہے. بالآخر ایران کس کس سے لڑے؟ امریکہ سے بھی لڑے اور پورے یورپ سے لڑے، امریکہ سے لڑے، ادھر انڈیا سے لڑے، بالآخر نہیں لڑ سکتے. لیکن کیا ان کے دل میں کشمیر کا نہیں ہوگا؟ بالکل ہے، لیکن نہیں بول رہے. کیوں نہیں بول رہے؟ یہ مسئلہ ہے. لہذا مصلحتوں کا مذاق نہ بنایا جائے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے دیکھا جاتا ہے کون سا کام ممکن ہے، بس جو کام ممکن ہے اسے کر دیا جائے. آپ میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو نہیں علم ہوگا کہ اس وقت سامرہ کی تعمیرات کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور سامرہ کے پیچھے جو سلسلہ چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد جو پرابلم ہوئے تفصیل سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور خصوصاً جو آغا سستانی نے شیعہ سنی قتل عام کے سلسلے کو بالکل ہی ختم کر دیا کہ جو امریکہ کی سازش تھی اہل سنت کی حمایت کر کے اور شیعوں کو کنٹرول کر کے. اگلا مرحلہ تھا جنت سامرہ کو بنانے کا. تین راہیں تھیں، یا امریکہ بنائے، یا گورنمنٹ بنائے، یا شیعہ بنائے، یعنی شیعوں کا نام. آغا سستانی نے کہا امریکہ کا تو امکان ہی نہیں ہے، اور شیعوں کے نام سے تعمیرات نہیں ہوگی، تعمیرات ہوگی کس کے نام سے؟ گورنمنٹ کے نام سے. کیوں تھا ایسا؟ اس وجہ سے کہ اگر شیعہ لشکر لے کے جاتے اور سامرہ میں قتل عام ہوتا تو کہا جاتا شیعوں نے سامرہ میں قتل عام کر دیا. عراقی آرمی، عراقی گورنمنٹ جائے گی اور حرم کا کنٹرول سنبھالے گی اور اس سے کئی کلومیٹر کے راستے کو صاف کرے گی تو کیا کہا جائے گا؟ عراقی آرمی نے شہر کے نظم و ضبط کو سنبھال لیا. اتنا سفر. یہ مسئلہ ہے. اب الحمدللہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہماری بات ایران میں بعض بزرگان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ حرم کی ابتدا کو یا بالفاظ دیگر جو دروازہ کھلا ہے، ابتدا بھی نہیں کہہ سکتے، دروازہ کھلا ہے. اس کو آغا سستانی کی پالیسی بھی یہی تھی، ہم لوگوں کی پالیسی بھی یہ تھی کہ زیادہ شور نہ کیا جائے. کیوں نہ کیا جائے؟ ایک دم سے طالبان اور القاعدہ اور جتنے متبع اور سعودی اور بہاوی ہیں ایک دم سے ان کو پریشانی ہوگی. لہذا ایران ٹی وی سے ایک مختصر سی خبر آئی تھی، یہی ہلکا سا ایران ہے، ہلکے ہلکے ظاہرات کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس پر ذریعہ بن رہی ہے، کچھ کام عراق میں ہو رہا ہے اور کچھ کام اصفہان میں ہو رہا ہے. ان کو شور نہیں، یہ مسئلہ ہے. شور کریں حتیٰ ممکن ہے گنبد بنے تو مختصر سا شور ہو. ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے کس دور میں کس جگہ پر کس حساب سے کیا کام انجام دینا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر اکثریت اہل سنت کی ہے. ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ صوفی محمد صاحب جو ہیں وہ اتنے سے علاقے میں شریعت نافذ کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنا پرابلم ہو رہا ہے. عراق جیسے ملک میں جہاں اتنے سال سے 80 سال سے شیعوں کا قتل عام ہو رہا تھا، 82 سال شیعوں کا قتل عام رہا ہے نا، کہ 80 سال، 82 سال شیعوں کا قتل عام رہا. ایسے علاقے میں آغا سستانی کو اور وہاں کے مراجع کو کتنی مشکلات ہوئی ہوں گی کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی بنائی اور شیعوں کے ہاتھ میں وزارتیں لا کے دی. کھیل نہیں ہے یہ سب مسئلے ہیں. لہٰذا بعض جگہ کثرت سے سننے میں آ رہا تھا اتنا لوگ سواری مسلحت کا مذاق بن رہا ہے، مسلحت کا شکار. اسلام نے مسلحت کو ختم کر دیا نا، مسلحت ہی سے اسلام آگے بڑھا. یاد جب بعض جگہ شدت کی نظر آتی ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے کہ جنگ نہ ہو، جنگ ہونی چاہیے. جہاد واجبات میں سے، جو جہاد کی تعبیر کرتا ہے جہاد بالقلم یا جہاد باللسان یا جہاد بالمال، یہ ساری بات کی چیزیں. پہلا مفہوم جہاد کا یہی جہاد ہے. یہ جہاد ہے بلا شک ہمارے فروع دین میں سے ہے. جب اس کی مصلحت ہے تو اس کو انجام دینا ہے. جو اس کا مخالف ہے اس کا دین سے خارج ہو جائے گا. لیکن ہر وقت جہاد نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی کچھ کرنا ہے کبھی کچھ کرنا ہے. وہ امام خمینی جنہوں نے عراق کے خلاف جنگ کی، وہ امام خمینی ایک وقت آیا کہ انہوں نے صلح کی. اتفاق سے بعض لوگ اس کا زبان چلاتے تھے، ہمارا تو بھی ایٹیٹیوڈ تھا کہ نا امام خمینی نائب امام، ان کا حکم واجب تھا جب جنگ ہو رہی ہے. امام خمینی نائب امام نے جب جنگ روکی ان کا حکم واجب ہے. اعتراض کرنا، مذاق بنانا، شخصیت کو پامال کرنا قطعاً حرام ہے. معلوم ہوا کہ ایک زمانے میں یہ، ایک زمانے میں یہ، ایک زمانے میں یہ، ایک زمانے میں یہ مصلحت ہے. مصلحت صرف یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اسلحہ ہاتھ میں. ہم نہیں کہہ رہے کہ اسلحہ نہ اٹھایا جائے، جب مسئلہ ہے تو اسلحہ اٹھایا جائے. لیکن زمان کو دیکھا جائے، مکان کو دیکھا جائے۔ بالکل یہی شدت جو اس پر نظر آتی ہے کہ بعض مراجع کی توہین کی جاتی ہے، ان کو بزرگ کہا جاتا ہے، سست کہا جاتا ہے، کاہل کہا جاتا ہے، مسئلہ ختم کہا جاتا ہے، مال جمع کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا اگر آپ فرقہ زیدیہ کے حالات پڑھ لیں اور جناب زید کی بات اولادوں کے حالات پڑھ لیں کہ جو آئمہ کے خلاف تھے، تمام یہ تہمتیں وہ آئمہ پہ لگاتے تھے۔ حتیٰ ایک صحابہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے یہ کہا، یہ پرچہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اگر کچھ اور مزید آگے آ سکتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، البتہ وہ تھوڑا تھوڑا گڑ والا نہیں، باسن تھوڑا تھوڑا سا جتنا ممکن ہے صلوات پڑھیں گے محمد والے ہوں۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں گے محمد والے ہوں۔ جو ہو رہا ہے غزہ کی حمایت بالکل صحیح، کشمیر کا زیادہ ذکر نہیں ہو رہا، مسئلہ ہے تو بالکل صحیح، جو جہاں پر ہو رہا ہے اور جو حکم کسی مشتہد کے ذریعے سے صادر ہو رہا ہے، چاہے وہ ایران میں آرا خامنے کے ذریعے، چاہے وہ عراق میں آرا سستانی کے ذریعے، چاہے وہ افغانستان میں فرض کریں اگر اس زمانے میں پاور آ جائے آرا آصف محسنی کی ہو ان کے ذریعے، جو جہاں پر ہو رہا ہے ہم کو اس کو اوبے کرنا ہے۔ قصہ پبلک یہ جگہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے اور مراجع کی توہین کی جائے، یہ ڈسکس کی جگہ ہے۔ وہ مشتہدین عظام بزرگان وہ آپس میں ڈسکس کریں گے، باقاعدہ ان کی شورائے ہیں، باقاعدہ ان کے گروپس ہیں، ان کے مشاور ہیں، یہ کام ان کا ہے۔ ہمارا آپ کا مجالس میں، درس میں، دروس میں، سیمینار میں، ادھر ادھر کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے کہ مشتہدین کے، چاہے وہ آغا سستانی، چاہے وہ آغا خامنائی ہو، چاہے ان کے بعد کوئی اور ہو، ان کے پولیٹیکل ایشوز کو، ان کے احکامات کو اچھا یا برا کہہ کے اس کو تشریح کی جائے، اس کی یا اس کی تحلیل کی جائے، یا اس کو صحیح کہا جائے یا اس کو غلط کہا جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم آپ اس کام کو شروع کریں گے تو مراجع الزام کے احکام کا کھیل بن جائے گا، اور یہ آئندہ کے لیے کتنا خطرناک ہے، بعض بچے نما لوگ شاید نہیں سمجھتے کتنا خطرناک کام ہے۔ ایک شخص نے آ کے، مشہور شخص نے، نام بھی ہم نہیں لیتے، ایک شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہا کہ تمہیں مال کی فکر لگی ہوئی ہے، مال جمع کر رہے ہو، دین کی فکر نہیں ہے۔ جانا صاحب امام کے ناراض ہوئے کہ ہم بڑھ کے جواب دیتے ہیں، امام نے کہا کہ نہ، یہ میرے بڑے ہیں کو کہنے سے، یہ مشکلات آئمہ کی بھی تھی۔ سیف سجادی آج جا کے آپ کھولیں اور دیکھیں، اپنے پاس تو نہیں کہہ رہے، سیف سجادی جا کے کھولیں تو وہاں پہ جناب عیسیٰ بن زید، ظاہر بالآخر آپ دیکھیے گا جا کے جناب عیسیٰ بن زید کے مکالمات میں، کہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پورا آپ جا کے مقدمہ دیکھیے گا تو پتا چلے گا کہ آئمہ کے خلاف بھی کیا مشکلات تھیں، بالکل سیم وہ مشکلات جو اس وقت کریٹ کی جا رہی ہیں مراجع کے خلاف۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگوں کی توجہ آپ سے زیادہ ان کی جانب ہے، کس کی جانب؟ یعنی امام محمد باقر کی جانب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ ہم موت کی جانب بلا رہے ہیں، وہ دنیا کی جانب بلا رہے ہیں۔ یعنی امام محمد باقر دنیا کی جانب بلا رہے ہیں تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ ایک یہ طریقے سے جاتی ہے مقدمے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم بہت ہے، تو پھر وہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس علم ہے اور ہمارے پاس علم بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ پھر امام کی قوم، یعنی وہ تلوار اللہ نہیں جانتے۔ بالکل ایک ٹکراؤ چل رہا تھا اور آئمہ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ خاموش غلط بیٹھے ہیں، اٹھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، لیکن آئمہ بعض جگہ خاموش تھے اور بعض جگہ بلکہ آئمہ نے مخالفت کی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے مختلف تحریکیں اٹھی تھیں، مثال کے طور پہ زیدیوں کی، زیدیوں سے مراد جو یہاں پہ زیدی حضرات بیٹھتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، فرقہ زیدیہ کی بات ہو رہی ہے، ان کی تحریکیں اٹھیں، انہوں نے پاور حاصل کی، اسماعیلیوں نے پاور حاصل کی، اسی طرح سے اور مختلف لوگوں نے پاور حاصل کی۔ لیکن آپ سے سوال کیا جائے، آج اگر آپ شیعہ اثناشری کی تعداد کو دیکھیں، ان کے علم کو دیکھیں، ان کے کلچر کو دیکھیں، اس وقت ان کی طاقت کو دیکھیں، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ پالیسی صحیح تھی جناب زید کی بعض اولادوں کی جس کے بعد زیدی اتنے سے رہ گئے؟ وہ پالیسی صحیح تھی جناب اسماعیل کی اولادوں کی یعنی اسماعیلیوں کی کہ بڑی بڑی حکومتیں بنائی لیکن آج اتنے اتنے سے رہ گئے؟ یا وہ پالیسی صحیح تھی کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام نے اس پر اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا، نائبین امام نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا؟ آج عالم یہ ہے کہ دنیا میں رد و بدل اس وقت ہمارے مراجع عظام کا اس میں بہت بڑا پارٹ، دنیا کے رد و بدل بہت زیادہ پارٹ پلے کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے مراجع عظام ہیں. اس وقت سب سے بڑی آبادی اگر دیکھی جائے تو کس کی ہے؟ فرقوں کے اعتبار سے الگ الگ کیا جائے سب سے زیادہ ہم لوگ ہیں، علم کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہم لوگ ہیں. نتیجہ تھا کس کا؟ آئمہ علیہ السلام کی پالیسی کا. یہ نتیجہ تھا کس کا؟ مراجع عظام کی پالیسی کا. کون سے مراجع عظام؟ یہی بزرگان. یہ سب کچھ تھا، ہر دور میں تھا. تو کبھی بھی کسی قسم کا اپنے ذہن میں خیال آ کے اس قسم کو نہ کریں، ذہن میں خیال آیا ہے تو آنے دیں. پبلک میں کبھی بھی کسی بھی مرضی کی، پھر میں عرض کروں، چاہے وہ آگے بہجت ہوں چاہے وہ آگے سامنے ہی جایا سکتا ہے، ہر دفعہ ہم اس پہ توجہ دلاتے ہیں. کیوں؟ یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، کھیل بننے دیں نیابت امام کو، کھیل بننے دیں مراضیوں کو، کھیل بننے دیں شیعوں کو. چند چیزیں جس سے لوگوں کو ہم سے پریشانی ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ کہ مزاداری کا جو مذاق بنتا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہم نہیں کہتے کسی پوری انجمن نے ایسا کیا، ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا، ہم اس ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک آدمی نہیں بدنام ہو رہا، ایک انجمن نہیں بدنام ہوئی، شیعت بدنام ہوتی. یعنی خدا گواہ ہے کسی انجمن سے کوئی ہاتھ ٹکراؤ نہیں ہمارا، جو بھی یہ کام کرے اس کام کرنے والے سے بھی ہاتھ ٹکراؤ نہیں. اصل ٹکراؤ ہے کہ ہماری بدنام ہو رہی ہے شیعت. دوسرا پرابلم بڑھ جائے گا تو اس کا ہمیشہ دفاع کرتے ہیں. تیسری ایک چیز تھی کہ اب تو اس سے تقریباً ایسا لگتا ہے کہ حالات واقعاً بڑے خراب ہیں، وہ تھی پاکستان کی مرکزی تنظیم، کہ جس کو ہماری چند دیندار جماعتوں نے اور چند دیندار لوگوں نے اس مرکزی تنظیم کو دھجیاں دھجیاں کر کے ختم کر دیا. اچھا کیا ہے کام بنا سکے، اس کے بعد اس کو تو ختم کر دیا، خود کچھ کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ہم اس کے شروع سے مخالف کہ ایسا کام نہ کرو، تہمت بازیاں نہ کرو، مرکز کو نہ توڑو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، وہ ہو گیا. یہ تین چیزیں تھیں، اس میں ہمیشہ ہم سخت رہے. سخت رہنے سے مراد ہر آدمی شاید گواہی دے گا، نہ کبھی کسی سے بدتمیزی کی، نہ کبھی کسی کا مال کھایا، نہ کبھی کوئی سیاست بازی میں پڑے، نہ کوئی تہمت بازی میں پڑے، نہ کبھی ادھر کے، نہ کبھی ادھر کے، ایک اپنے سادگی سے رہ رہے ہیں. اب تک کوئی یہ نہیں بتا سکتا کبھی ہم نے کسی سے یہ کہا ہو کہ ہمارا درس رکھو یا ہمارا اشتہار دو یا ہماری مووی بناؤ. آپ کو تعجب ہوگا کہ حتیٰ ہم سالوں گزر جاتے ہیں کبھی اپنی سیڑھیاں تک نہیں مانتے، صرف اس وجہ سے لوگ کہیں گے ان کو اپنی چیزوں کا شوق. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے برادر عزیز سے جو مجلس کراتے ہیں تو انہوں نے کہا پچھلے سال کی اگر ہوں تو دے دیں، کبھی نہیں. اس سے زیادہ سادگی سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس سادگی کے معنی یہ کہ عزاداری کو کھیل بننے دیں، ہم خاموش رہیں تاکہ کچھ لوگ ہم سے اور دو مجلسیں پڑھوا لیں. اس قسم کی پالیسی ہم نہیں رکھتے. جو بات شیعت کے دفاع میں ہے اس کو کھل کے بیان کرنا ہوگا، اور وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے چاہے وہ کچھ بھی ہو. سلوات پڑھیں بر محمد والے. بس مسلحت کا مذاق نہ بنایا جائے. وہ افراد کہ جن کے پاس ولایت کلی ہے انہوں نے مسلحت سے کام لیا، تو وہ مراجع عظام کہ جن کے پاس ولایت ہے بعض احکام الہی کو صادر کرنے کے لیے تو ان کے پاس ولایت ہے، لیکن ولایت تکوینی میں مراجع اور آئمہ کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جو ولایت تکوینی آئمہ کی ہے وہ ان کی ہے، نہ ایسا قدم نہیں ہے. بعض مہاراجے کے پاس ہے ولایت، مراجع عظام تھے، بزرگان تھے، ہیں ایسے کہ جن کے پاس ہے، بہت سارے کام کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ علامہ طباطبائی کے استاد تھے جناب قاضی سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، تو ان کے بارے میں تھا کہ محرم کی 10 راتوں کے بعد وہ ایسے غائب ہوتے تھے کچھ نہیں پتا چلتا. کسی نے سوال کیا ان سے کہ یہ تخت سلیمان کیا چیز تھی جس سے یہ ادھر ادھر سفر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ گئے بیابان میں، کچھ طالب علموں نے جو ہے پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک سایہ تھا کوئی بہت بڑا آیا. محسوس ہوا کہ واقعی سایہ تھا، سایہ بھی کیسا چھوٹا موٹا نہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ایسا لگا جیسے ہر جانب ایک بادل سا چھا گیا، جیسے بادل کا سایہ زمین میں پڑتا ایسا ہوا. ان کو بھی تعجب ہوا کہ کیا چیز ہے یہ. بعد میں آیا قاضی طبع دوائی نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا تھا، ایک مخلوق تھی حضرت سلمان کے دور کی، اس سے میں نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ وہ بھی امر الہی سے ہے، ایک باشعور چیز تھی. سب سے پہلے اس قسم کا جواب دیا. یہ تھے آغا قاضی سید علی طباطبائی جو ہوئی کہ آغا بہجت کے علامہ طباطبائی کے استاد. حتی آغا کا بیان ہوا کسی نے ان سے کہا تو انہوں نے اس طرح مٹی ہاتھ میں لی اور کہا کہ یہ جواہرات میں بدل گیا. معلوم ہوا کہ آئمہ کے خادموں کے پاس بھی یہ چیز ہے جیسے کہ جناب فضا کے پاس. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں کبھی کسی نے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن وہ تیولات کے ذریعے سے پہنچتے تھے مختلف جگہ جناب قاضی سید علی طباطبائی. اسی طرح سے جناب شیخ حسن علی مقدسی کہ جن کی قبر مشہد مطہر میں ہے امام کے صحن میں ہے اس قبر کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے تربت کیمیا. یہ قبر کہاں پر ہے کبھی آپ جانا چاہیں ضرور جائیں وہاں فاتحہ پڑھیں. اور بقول بات ہمارے اساتذہ کے کہ ان کے لیے فاتحہ اور پیر پالاندوز کے جو سب گنبد ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور جتنے علماء وہاں پر ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور جناب شیخ بہائی کے لیے اور ان تینوں کو فاتحہ پڑھنے کے بعد درخواست کریں کہ ہم گناہگار امام کی بارگاہ میں ہماری شفا فرمائیں شفاعت فرمائیں کیونکہ ان کا جو مقام ہے اگر ذرا سا بھی ان کی جانب سے ایک دعا ہو تو امام بھی ہماری کوتاہیوں کے بعد شاید ہمیں قبول کر لیں. جناب قاضی کے جناب شیخ حسن علی مقدسی کے بارے میں کہ ایک شخص نے قتل کرنا چاہتا تھا کسی نے پیسہ دیا ایسے قتل کرو. پتہ چلا رات کی تاریکی تھی برف گر رہی تھی اور یہ نفدق میں تھے. نفدق کہاں پر ہے مشہد سے آگے گاؤں جب برف گر رہی ہو تو اس پر آواز نہیں آتی تو وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا. آخر میں وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا نام لے کے تو وہ گھبرا گیا کیونکہ اس نے دیکھا اتنا اندھیرا اور برف گر رہی ہے اور آواز ہے نہیں اور یہ دور سے میرا نام لے کے اس طرح مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا. اب اس سے باتیں باتیں کی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نجب چلو گے تو بالکل ہکا بکا رہے گا تو پہلے بیچارہ وہ ہو گیا تھا. تو اگلے لہجے نجف میں تھے دروازے کھل گئے تھے مولا علی کی زیارت کی پھر کربلا گئے پھر اور جگہ پہ گئے آخر میں کہا کہ چلو مشہد بھی چلیں. ابھی مشہد میں نہیں تھے مشہد سے باہر تھے مشہد کی زیارت کروائی اور پھر اس کو کہا کہ اچھا خدا بس. معلوم ہوا کہ ایسی ایسی ہستیاں ہیں اور ہمارے بزرگان ان کی کرامتیں جب تک یہ زندہ ہیں ان کا حکم یہ ہوتا ہے اور یہ عام طور سے چھپاتے ہیں یہ بیان نہ کریں. اب اگر یہ کبھی کرامتوں کو ظاہر کرتے ہیں صرف اس لیے چند وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا شاگرد جو ہے نا امید ہو رہا ہے تو کبھی کبھی کرامت کر کے اس کو دکھاتے ہیں کہ نا امید نہ ہو. شاگرد سوچ رہا ہے کہ نا یہ جھوٹی باتیں ہیں سب تو اس کو دکھا دیا کہ نہ ہو ایسا نہ سمجھے جھوٹ ہے. مثال کے طور پہ مختلف دروس میں امام خمینی بڑی تاکید سے فرماتے تھے کہ اولیاء اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار نہ کرو. بعض دفعہ ممکن ہے کسی میں تکبر آ گیا کہ ہاں میں تو بڑی چیز بن گیا. بعد میں پتا چلا کہ استاد نے انہیں کچھ دکھایا کر کے اور کہا کہ نہ تم بڑی چیز نہیں ہو تکبر نہ کرو اللہ پہ بھروسہ کرو ظاہر نہ کرو کہیں دکانداری نہ شروع ہو جائے کہیں اپنے آپ کو نمایاں نہ کرنے لگو ریاکاری کا سلسلہ نہ ہو جائے. تو بعض دفعہ یہ علماء اپنی بات کرامتوں کو ظاہر کرتے ہیں ہر وقت نہیں ظاہر کرتے. انہی بزرگان میں سے جو مولا علی کے اصحاب میں تھے جن کے پاس ولایت کے بارے میں علم بنایا اور بلایا تھا جناب رشید ہجری کے پاس مخصوصاً ان کا ذکر ہم یوں کرتے ہیں بعض جگہ کے لوگ پہچانیں کہ فقط چند اصحاب نہیں تھے جناب رشید ہجری ہجری بھی ہیں ان کو بھی جاننا چاہیے. جناب مالک اشتر ہیں جناب سعید بن جبیر ہیں اور بڑے بڑے بعض بزرگان ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ہوتا اور یہ ہم پر لازم ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی مولا علی کی محبت میں تو ان کو ہم فراموش نہ کریں. اس دفعہ محرم میں بھی ہم نے اصحاب امام حسین کا ذکر کیا نام لے لے کے بہت ساری جگہ اور پوری فہرست بھی بعض جگہ پڑھی. بعض نے کہا بھی کہ یہ تو مجلس سے زیادہ ایسا وغیرہ کتاب دیکھ کے پڑھا مل گیا تو جس کو جو کہنا ہے کہو بلا کر ان کے نام ہم لیں کہ نہ لیں اب کے نام تو نہیں یاد ہو سکتے. تو یہ وہ حضرات ہیں کہ انہوں نے جناب رشید ہجری ہیں. جناب رشید ہجری کون ہیں کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا پاؤں کو کاٹ دیا گیا بعد میں زبان کاٹ دی گئی. یہ جانتے تھے صاحب کرامت تھے. اسی طرح جناب میثم تمار جن کے ہاتھ کو کاٹا گیا ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور زبان میں لگام ڈال دیا گیا یہاں سے اس طرح تیر کے لگام ڈال دیا گیا. جناب رشید ہجری کی زبان کاٹی گئی جناب میثم تمار کے لگام لگا دیا گیا تو زبان بھی کاٹی گئی اور اس طرح سے یہاں سے لگا دیا گیا کہ بول نہ سکیں. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ آخر وقت تک مولا علی کے فضائل کو بیان خدا سے دعا ہے کہ ان بزرگان کے سبقے میں ہمیں بھی توفیق عطا فرما کے دم نکلنے تک مولا علی کے فضائل کا اقرار کرے اور مولا علی کے فضائل کو بیان کرے. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے پاس ولایت کی آئمہ کے بعد اور ہے ابھی بھی ہیں. ایک کتاب ہے شاید اردو میں بھی آ چکی, جناب رجب علی خیاط, یہ چند علماء کی معاشرت میں تھے, پاک و پاکیزہ تھے اور بہت سارے ان کے پاس عجیب و غریب ان کے کام تھے. ولایت کا ایک جلوہ ہلکا تھا. اب ان کی ولایت کا آئمہ کی ولایت سے کوئی بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جائے کہ جناب سیدہ کی اور خود مولا کائنات کی ولایت کا کسی سے مقایسہ کیا جائے. البتہ کون سی ولایت؟ ولایت تکوینی کی بات ہو. تشریح میں جو کہا جاتا ہے کہ مجتہد کی ولایت آئمہ کی ولایت جیسی ہے, مراد یہ کہ غیبت کے زمانے میں ان کو بھی احکام نافذ کرنے ہیں, لیکن بلا شک جتنے ہاتھ امام کے کھلے میں, امام کے پاس روایتیں, رسول اللہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں, وہ ہر مجتہد کے پاس اجازت نہیں ہے. مجتہد جو ہے وہ پابند ہے کس کا؟ قرآنی آیات اور ان روایات کا جو سامنے ہیں, جو کتابوں میں موجود ہیں, ان کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس ولایت کا نہ انسان انکار کرے ولایت تکوینی کا, اور اس وقت یہ ولایت ہمارے علماء کے پاس, بزرگان کے پاس, مجتہدین کے پاس, جس میں بہت زیادہ علماء کا نام آتا ہے سندوں میں, جناب آغا بہجت کے پاس, اور ان کے علاوہ بعض ہیں جن کے انسان ناموں سے بھی آشنا نہیں ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ مثال کے طور پر جب ان کی رحلت ہو جاتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے. ان تمام بزرگان کے پاس جو ولایت ہے اس میں سب سے اہم دخل ہے حب اہل بیت کا. جب خود ہم قم پہنچے تو وہاں پر ایک ہمارے ذہن میں سوال تھا, اور ہمیشہ ہم نے مختلف بزرگان و مراجع اعظم سے خدا ان سب کے درجات کو, جو حیات ہیں ان کو طول عمر عطا فرمائے, جو گزر گئے ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی سے پوچھا کہ اللہ رسول اور آئمہ کی معرفت کا اور قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہو سکتا ہے, البتہ واجبات کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد. تو آپ نے فرمایا کہ زیارت جامع میں. زیادہ نوجوان ہیں, کوشش کریں آہستہ آہستہ, یہ نہیں کہ ابھی پہلے دن سے زیارت جامع پوری پڑھیں, آدھا پیج پڑھیں اس میں ذرا پریکٹس کر لیں, اس کے بعد آدھا پیج پڑھیں, پھر آدھا پیج پڑھیں, پانچ چھ دن کے بعد پوری زیارت جامع 15 منٹ میں ہو جائے گی. جمعرات پڑھنا شروع کریں, روز پڑھیں تو نور نظر ملے. اسی طرح آغا بہجت نے, آغا عراقی نے اور دیگر بزرگان نے زیارت جامع اور زیارت عاشورہ کے بارے میں, کہ عاشورہ کو ترک نہ کیا جائے, زیارت عاشورہ کثرت سے پڑھی جائے. زیارت عاشورہ کا بھی آپ نوجوان یہی کریں, پوری زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے, لام سلام پڑھیں تو بہت اچھا ہے, نہیں پڑھ سکتے تو فقط زیارت عاشورہ پڑھیں, لام سلام بے شک نہ پڑھیں, دل میں نیت کر لیں یہ لعنت ہو 100 دفعہ اور یہ سلام ہو آئمہ کے اوپر کتنی دفعہ, 100 دفعہ, یہ بھی طریقہ ہے. لیکن پوری پڑھیں تو بہت ثواب ہے, لیکن نہیں پڑھ سکتے پوری تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کم سے کم اتنی پڑھیں. لیکن اسے پڑھیں آہستہ آہستہ. آئمہ سے قربت کا ایک بہت اہم ذریعہ جو ہے یہ زیارتیں. یہ زیارتیں سبب بنتی ہیں کہ ہم مخاطب کرتے ہیں امام کو, اور اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, جیسے امام کو مخاطب کر رہے ہیں امام سے جواب آ رہا ہے وعلیک السلام. امکان نہیں ہے کہ یہاں سے ہم امام کو سلام کریں اور وہاں سے وہ جواب نہ دیں, ہے ممکن یہ؟ امکان نہیں ہے. لہٰذا ہمارے مسلمات میں سے امام رضا کی زیارت میں اور ان کے علاوہ اور مختلف زیارت میں بھی اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور میرے کلام کو سن رہے ہیں. اب آپ تصور کریں کہ معصومین کی جانب سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اگر یہ آتا رہے تو انسان کی نورانیت میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جناب بہجت خدا ان کو طول, جناب آیت اللہ رسول بہجت خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے. ہم نے خود دیکھا ذریعہ حضرت معصومہ کے پاس ہر فجر کی نماز کے بعد وہ موجود ہوتے تھے, اور درجنوں دفعہ دیکھا کہ ابا کو اس طرح سے اپنے سر کے اوپر رکھ کے ذریعے کو پکڑے ہوتے تھے اور ایک اس طرح سے سر ہلتا ہوا نظر آتا تھا. یہ وہ چیز ہے جو خود ہم نے دیکھی اور بعد میں جا کے اس طرح اس جانب سے دیکھا, ادھر ذریعے یہ کھڑے, ادھر سے جا کے ہم نے دیکھا کہ آخر کر کیا رہے ہیں. تو پتا چلا جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے کے اوپر اس طرح سے ناک رکھ رہے ہیں. کیا دل میں ہے؟ توبہ کر رہے ہیں اللہ سے, استغفار کر رہے ہیں. جناب علامہ آیت اللہ عثمان علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, انہیں گھر والے فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے اس بڑھاپے کے عالم میں جناب معصومہ کی ذریعے پہ جاتے تھے, فرماتے تھے کہ پہلے ذریعے کو چوموں گا پھر روزہ افطار کروں گا. یہ جناب علامہ طباطبائی صاحب
علیہ السلام
امام خمینی کی اتنی کرامتیں مشہور ہیں، مخصوصاً یہ کہ جب امریکہ نے خود امریکہ اور اسرائیل کو ان تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے کہ بلا شک کسی مردہ باد امریکہ اور اسرائیل کا نتیجہ ہوا کہ آج ساری دنیا میں ان کو مردہ باد کہہ رہا ہے۔ یہ جو کام شروع کیا امام خمینی نے، آج ساری دنیا میں امریکہ کے پرچم جلائے جا رہے ہیں، بہترین کام ہوا، بلا شک بہترین کام ہوا۔ کہ سنا ہے بات سے کہ جب یہ ان ملعونوں نے حملہ کیا تھا تبس میں اور ان کے ہیلی کاپٹرز اور مختلف یہ حملہ کرنے آ رہے تھے، تو امام خمینی بعض دفعہ آسمان کی جانب دیکھتے تھے۔ سنا اس واقعے کو کچھ لوگوں سے، اور علم ترا کئی ففال بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا کئی ففال رب کا بے قابل فیل پڑھتے تھے، جہاز ٹکرا گئے۔ تو شک کی بات ہے، تو خط کوئی ناممکن بات ہے۔ ایک ولی خدا جس نے اپنی عمر گزار دی، اس کے سانسوں میں، اس کے الفاظ میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کا ہم لوگ تصور نہیں کرتے۔ جب ایک شخص تھا کہ جس کی پتہ چلا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس وقت انتقال ہوا ہے، ایک ایسے شخص تھا کہ جس میں امام زمان نے شرکت کی، ایک عالم نے بیان کیا اور اشارہ تھا ان کا جناب عباس موسوی کی جانب رضوان اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کے حزب اللہ تھے۔ جب انہیں اسرائیلیوں نے مرحومنوں نے فائر کیا تھا، بخور بات تو اس میں امام بھی شریک امام زمان علیہ السلام، کوئی وہ نہیں، ایک آدمی خدمت کر رہا ہے، قتل ہو گیا، لاش جل گئی، بیوی کی لاش جل گئی، بچے کی بھی لاش جل گئی دین کے لیے۔ اسی دوران کچھ لوگوں کا اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں کہ ایک بہت ہی عظیم شخص دنیا سے جانے والا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے بتایا، نہیں پتا کہاں سے باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا عظیم آدمی دنیا سے جانے والا ہے۔ تو ایک صاحب تھے کہ جو حرم جناب معصومہ میں فجر کی نماز بالکل آخر میں پڑھاتے تھے، اور بعض دفعہ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے گھر تک گئے، انہوں نے بلایا بھی، بہت محبت سے پیش آئے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ کون تھے وہ؟ حضرت آیت اللہ صفائی خوانساری، بہت ہی بزرگ شخصیات ہیں۔ اب ہمیں نہیں محسوس ہو رہا تھا کیا ہے، تو بتا ہم سب کا احترام کرتے تھے بہت۔ اب یہ سننے میں آیا کہ جی ایک ایسا شخص جو ہے پتا نہیں دنیا سے جانے والا ہے، جسے یوں ہے اور یوں ہے اور یوں، اچھا نہیں پتا کون ہوگا۔ یہ پتا چلا کہ اچانک انتقال ہوا ہے صفائی خوانساری کا، اس وقت بھی ہمارے ذہن میں کہ نا پتا نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے، تو اس دن انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے کبھی بھی تیرے راہ کے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ اور اپنے ہمارے عمر استاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آج رات میں اللہ سے ملاقات کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ بھوکا دنیا سے جاؤں۔ دو دن پہلے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا کسی بیماری کے عالم میں، کہ نا فلانے وقت مجھے دنیا سے جانا ہے، میں بھوکا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ان کا انتقال ہوا، بعد میں یہ پتا چلا، بعد میں اور چیزیں پتا چلی۔ اسی میں آیت اللہ عظمیٰ، آیت اللہ جناب حسن زادہ عاملی، خدا ان کو کل عمر عطا فرمائے، کہ واقعہ ایک بہت یگانہ ہے، اس وقت اتنا ماہر آدمی مختلف علوم میں شاید ہی کوئی، وہ فرماتے ہیں آغائے صفائی و خوانساری کے بارے میں۔ اب وہ الفاظ میں ممکن ہے کوئی ادھر ادھر ہو جائے، لیکن جو ہمارے استاد نے بتایا وہ الفاظ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وقتی بلا نازل می شد ما بے ایشون پناہ می بردین، جب بلائیں نازل ہوتی تھیں تو ہم ان کے پاس پناہ لیتے تھے۔ کون سی بلائیں تھیں، کون سی پناہ تھی، یہ آدمی کیا تھا؟ یاد رکھیں کہ بعض بزرگان ایسے ہیں جو ہمیشہ ہم تنبیہ کرتے ہیں نوجوانوں کو، اور بعض افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ جذباتی قسم کے علماء کو، کہ بعض علماء کا مذاق نہ بنائیں بزرگان کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کا دنیا سے تعلق نہیں، لیکن یہ دنیا سے ان کا تعلق ہے، ان کے ذریعے سے برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آغا بہجت کے بعد قریبی افراد کے بہت، یا 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آغا بہجت کا لبنان میں کیا کیا کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے لبنان میں وہ کاموں کو کیا کیا کر رہے ہیں، بلّہ عالم کیا تھا کیا نہیں، پتا چلا آگے بحجت صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ایسا آدمی سیاست بزرگ نا بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں. اسی پاکستان کی سرزمین میں ایک بہت بڑے عارف آئے آیت اللہ انصاری، متاثر ہو گئے. ان کے شاگردوں نے بھی تعجب کیا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے چلے گئے تھے پاکستان، یہاں آئے تھے، رکے تھے اور واپس چلے گئے تھے. کس کس شہر میں گئے، کتنے دن رکے، کس کے گھر گئے، کچھ نہیں معلوم. یہ بات تقریباً 40 سال پہلے. شاگرد بھی ان کے پریشان تھے کہ وہ کہاں گئے، یعنی کیوں گئے پاکستان، یہ تو پتا تھا گئے کیوں گئے. بعد میں آگئے حداد کے جو خود ایک بزرگان میں سے تھے، علامہ طباطبائی کے ساتھیوں میں سے اور آگئے سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے ان کے بعد شاگردوں نے سوال کیا کہ آیت اللہ انصاری پاکستان گئے تھے اور کیوں گئے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس قسم کے افراد، جناب آیت اللہ انصاری بہت سفے اول کے بزرگان عرفا اور صاحب کرامت افراد میں سے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس قسم کے افراد کا سفر عام طور پہ دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، یا تو پاکستان میں کوئی ایسا اللہ کا ولی تھا کہ جس کو اس وقت ان کی ضرورت تھی اور اگر یہ نہ پہنچتے تو ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ گمراہ ہو جاتا. یعنی اللہ کا ایک ایسا دوست تھا، اللہ کا ایسا بلی تھا، فرض کر اس پہ کوئی شک آ گیا یا اس کے اوپر کوئی بلا آ گئی اور اب وہ بالکل جو ہے پریشان ہونے والا تھا، تو اللہ نے ان کو حکم دیا جاؤ اور اس کو سنبھالو. اللہ خود اپنے بندگان کی حفاظت کرتا ہے، یاد رکھ. یا تو ایسا تھا، وہ فرماتے ہیں آیت اللہ حداد، یا وجہ کیا تھی کہ وہ گئے تھے صرف اس لیے کہ پاکستان میں شاید کسی علاقے میں عذاب الہی آنے والا تھا اور اللہ کی جانب سے ان کو الہام ہوا کہ اگر ایک ولی خدا وہاں سے گزر جائے تو اس کے توسل سے عذاب ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہوں، ہم دیکھ رہے ہوں کہ فرض کریں جی آغا انصاری یہ کیا آدمی ہے، سیاست نہیں جانتا، بیکار آدمی ہے، سست آدمی، بزدل آدمی. پتا چلا کہ نہ، یہ زمین میں برکت کا سبب ہے. تجھے نہ سمجھا جائے کبھی ان بزرگان کو، ان کی برکتیں، ان کی نمازوں کے اثرات ہیں، ان کی دعاؤں کے اثرات ہیں، ان کی زیارتوں کے اثرات ہیں، ان کی عبادتوں کے اثرات ہیں. جناب آغا حداد کے جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ بڑے بزرگان میں سے تھے. اس پہان ہی آئے تو آپ کو اندازہ ہو کہ ان چیزوں کے کیا اثرات ہیں. ان کو کھیل نہ سمجھا جائے کہ بعض لوگ دعاؤں کو، عبادتوں کو، نمازوں کو، نہیں کیا کرنا ہے، ایسا کیا کرنا ہے. نہ، مومن ایسا ہو جہاد کے بعد جہاد کرے، نمازوں کے بعد نمازیں پڑھے. بہترین مثال ہے ایران عراق جنگ کی کہ امام بارگاہیں بھی بنی ہوئی تھی، یہ جو نوجوان تھے نمازیں شب بھی پڑھتے تھے، مسجدوں میں ماتم بھی ہوتا تھا، جو امام بارگاہیں بنی تھی ان میں ماتم بھی ہوتا تھا، نمازیں بھی ہوتی تھی، جنگ بھی ہوتی تھی، اور امام خمینی کا حکم تھا. انہی ایام جناب شہادت جناب سیدہ میں ایک دفعہ امام خمینی نے حکم دیا تھا ایک بہت بڑے حملے کے لیے کہ حملے کیے جائیں یا زہرا کہہ کے. اور وہ عالم تھا محاذ کا کہ جناب سیدہ کے مصائب ہو رہے تھے، جناب سیدہ کے نام کے پرچم تھے، فوجیں کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نوجوان بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فدا کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو جناب آغا حداد سے کسی نے سوال کیا اصفہان کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا اصفہان کو دو چیزوں نے منور کر دیا ہے. آپ ہم دیکھتے کہتے ہیں نا اچھا لائٹ ہی نہیں ہے وہاں، تو بلیک آؤٹ تھا 40 سال پہلے کی بات، اتنی لائٹ ہی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اصفہان کی فضا دو چیزوں سے منور ہے. ایک، جو اصفہان میں قبریں ہیں امام زادوں اور علماء کی، ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا. دوسری چیز آپ اگر سوچیں تو آپ کو تعجب ہو کے کیا چیز ہے. اور خواتین خصوصاً اس جانب توجہ کریں، اور انشاءاللہ اگر توجہ کریں تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ دنیا میں قرآن و اہل بیت سے ہمیں متمسک رکھے، آپ کو متمسک رکھے، اور اہل بیت کی محبت میں ہی ہمیں موت آئے. خصوصاً ہمارے لیے دعا کریں، دنیا مشکل چیز ہے. دوسری چیز جو ہے اس کا تعلق خواتین سے، لہٰذا خواتین سے دعا کریں گے. خواتین کے دعاؤں میں بڑا بڑے اثر ہیں، لیکن خواتین بھی کون سی لڑکیاں، یہ جواب ہے. فرماتے ہیں دو چیزوں نے اصفہان کی فضا کو نورانی کر دیا، ایک علماء اور امامزادوں اور بزرگان کی قبریں پڑھتے ہیں، ساری وہ مقدس قبریں. دوسری کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں دوسری چیز کیا ہے، اب بتائیں. نجف سے ایک عالم دین آئے، ایک مستحد آئے، فرما رہے ہیں دوسری چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اصفہان کی فضا روشن ہے. کون سا زمانہ ہے؟ رزق و خجور کا زمانہ ہے، شاہ کا زمانہ ہے، شراب کے اڈے ہیں، گناہ کے اڈے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، اصفہان کی فضا پر ایک نور ہے. فرماتے ہیں یہ نور ان کنواری لڑکیوں کا نور ہے جو نماز فجر سے پہلے مصلی پہ بیٹھی ہوتی. یہ جملہ سن کے تم دنگ رہ گئے تھے، کیا چیز ہے یہ، کیا ہمارے عرفائے بزرگان ہیں، یہ علماء کرام ہیں، یہ مراجع عظام ہیں. اس جانب کبھی ہم نے تصور کیا تھا؟ وہ کنواری لڑکیاں جو نماز فجر سے پہلے مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے نور سے اصفہان نورانی ہوا ہوا ہے. کب کے جب اصفہان گئے تھے؟ اب اگر یہ کراچی میں ہو تو کراچی بھی بلا شک ان کے نور سے منور ہو جائے گا. نظر آئے گا کسی کو؟ نہ. کون دیکھے گا وہ نور؟ وہ نور نظر آئے گا اولیاء خدا کو، کہ یہاں نور جا رہا ہے، وہاں نور جا رہا ہے، یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا ملائکہ کو نزول ہے. عراق میں ایک عالم دین کو کسی کو خبر دی گئی، بہت بڑے عالم دین تھے، کہ سنا ہے فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا، پرانا زمانہ 50 سال پہلے. تو اس طرح وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، ایسے اوپر ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا کہ نا یہ خبر غلط ہے. البتہ یہ کب کر رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے نہیں کر رہے، اپنے اعصاب خاص کے درمیان جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، کہ یہ خبر غلط ہے. بعد میں پتہ چلا خبر غلط ہے. شاگردوں نے، قریبی لوگوں نے سوال کیا، البتہ کون ہوں گے دو تین لوگ خاص ہو، یہ آپ نے کیسے کہا خبر غلط ہے؟ کہا کہ جس درجے کا وہ تھا میں نے آسمان پہ نگاہ کی، اگر وہ مرا ہوتا تو آسمان پہ ایک تلاطم ہوتا. احزار اربع ایک شخص کرتا تھا تہران میں، ایک صاحب نے کہا کہ میں دیکھوں آخر کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. آ کے بیٹھے اور کہا کہ جی فلانے کی روح کو بلاؤ. پتا چلا کہ وہ صاحب کہنے لگے جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں روحوں سے ملاقات کرتا ہوں، تو کہا کہ آپ بتائیں کس سے کرنا ہے. کہا مجھے فلانے عالم سے ملنا ہے. اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نہیں آ سکتے. کتنے سال پہلے کی بات؟ تقریباً 45 سال پہلے، 45-50 سال پہلے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ آج ہم نہیں آ سکتے. اب سننے والا تو یہ کہے گا کہ خامہ خیم میں بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا سوال کی بات ہے تو آج ہم نہیں آ سکتے. کہا کہ کل والا آ جائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں آج ہم میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی ابھی آیت اللہ العظمیٰ حجت کی رحلت ہوئی ہے، اور تمام علماء اور صلحاء ان کی زیارت کے لیے جوک در جوک پہنچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے خبر سنائی ہے، ریڈیو لگا ہوا تھا، 5 منٹ کے بعد ایران ریڈیو سے خبر آئی کہ ابھی ابھی اس طرح پہنچی ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ حجت رحلت فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آسمان میں علماء ان کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا انکار نہ، یہ ایک ایسی وادی ہے کہ اس میں انسان سوائے اہل بیت کی مبدت کوئی آگے نہیں بڑھتا. اب اگر اس میں کوئی آگے بڑھنے کا راستہ ہے اور اگر ترقی کا راستہ ہے تو تعجب ہوگا آپ کو، وہ تعجب نہیں ہونا چاہیے. وہ سب سے اہم وہ چیز ہے چابی اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اور بعد رسول اللہ مبدت اہل بیت. یہ اس کی مین چابی، حرام سے بچنا، واجبات کے اوپر عمل کرنا، یہ اس کی اصل چابی ہے. اور اگر کسی مبدت کا ایسا کوئی جلوہ کہ جس کے ذریعے سے بہت ترقی ہو، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے آزاداری امام حسین. اگر کوئی چاہے ترقی کرے، اپنی روح کو پاک کرے، بہترین جگہ آزاداری امام حسین. جناب علامہ طباطبائی کے بارے میں تھا کہ جب بھی مجلس کا پتہ چلتا تھا حد الامکان پہنچتے تھے، یعنی ایک یا دو کرتے ضرور. آیت اللہ العظمیٰ بہجت اس وقت ہر جمعے کو، ابھی نہیں معلوم ہمیں، لیکن ابھی ہم نے پوچھا تھا کچھ لوگوں سے، پتا چلا ابھی بھی یہ روٹین ان کا چل رہا ہے، لیکن طبیعت ان کی خراب ہے، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، بزرگی زیادہ ہیں ان کو. ہر جمعے کو 9 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک اپنے دروازے پہ بیٹھتے تھے، اور دروازے سے جو گزرتا تھا ٹکراتا تھا، ہر آدمی کے لیے کھڑے ہوتے تھے 80 سال کی عمر میں. اور جو آدمی ممبر پہ بیٹھا ہے، نہ ان سے علم میں زیادہ، نہ فلسفے میں زیادہ، نہ عرفان میں زیادہ، نہ اصول میں زیادہ، نہ فقہ میں زیادہ، لیکن کیا کر رہا تھا؟ وہ فضائل و مصائب امام حسین پڑھ رہا ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ بہجت نیچے بیٹھے ہیں، اور 4 گھنٹے ان کی گھر کے اندر نورانیت ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ ذکر امام حسین کے ذریعے. لہٰذا ہمارے لیے سب سے بہتر راہ ہے واجبات پر عمل کرنا، حرام سے بچنا، آئمہ کی مبدت اور کثرت سے عزاداری، یہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے غم میں غم منانا، لیکن ویسا جیسے آئمہ نے کہا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، نہ پٹاخوں کے ذریعے، نہ دھمال کے ذریعے، نہ تالیوں کے ذریعے، ایسی خوشی جیسی خوشی آئمہ نے کہی. تو یاد رکھیں، یہ وہ محبت کا طریقہ ہے، آزاداری سید الشہداء اور آئمہ کا جشن ولادت اور میلاد، کہ جس کے ذریعے سے دل میں نورانیت آتی ہے. خدا ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ جناب سیدہ کا ذکر اسی طریقے سے کرتے رہیں، کیونکہ ان تمام علماء کے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ جناب سیدہ کے صدقے میں. یہ تمام بزرگان وہ بزرگان ہیں جو کثرت سے توسل کرتے ہیں جناب سیدہ سے، اور جناب سیدہ اور آئمہ کے ذریعے سے ان تک پہنچتا ہے. ان کے پاس سب کچھ نہیں ہے، ان کے پاس آئمہ کی ولایت میں سے کچھ ذرے ہیں. آئمہ کے پاس ولایت کا دسترخوان ہے، اور ان بزرگان کے پاس اس دسترخوان کے چند ریزے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آج یہ علماء اس مقام پہ پہنچے کہ کسی بھی قوم اور فرقے کے علماء اس مقام پر نہیں ہیں، جس مقام پر ہمارے بزرگان عمرہ جزام اور عرفاء کرام ہیں. یہ سب کچھ سکتا ہے جناب سیدہ کی محبت اور آل جناب سیدہ کی محبت. تعداد کے احترام میں ایک واقعہ بیان ہے جناب شیخ انصاری کا، وہ کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، جن کل چھٹی کے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی روحانیت کو کبھی سے کبھی کر رہے ہیں، لیکن ہاں انتظامیہ کے لیے تو بلا شک مشکل ہو جائے گی. کہ جناب شیخ انصاری وہ ہستی ہیں، ایک شاگرد نے ایک دفعہ ان سے آ کے گفتگو شروع کی. وہ شاگرد جو عام طور پر ان سے گفتگو نہیں کر پاتا، اس واقعے کو ہم پہلے بھی کئی جگہ بیان کر چکے ہیں، تو پتہ چلے کہ امام اگر کان میں کسی کو کچھ کہہ دے تو انسان ہیرا بن جاتا ہے. پتہ چلا شاگرد جو عام طور پہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہ شیخ انصاری سے سوال کر رہا ہے، شیخ انصاری جواب دے رہے ہیں، پھر وہ شیخ انصاری سے سوال کر رہا ہے، لوگ بھی ہکا بکا کہ آج اس کی سمجھ میں کیا ہوا ہے کہ یہ سوالات کر رہا ہے، شیخ انصاری جواب دے رہے ہیں، پھر یہ سوال کر رہا ہے. بالآخر لگتا ہے کہ بہت چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کہ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی ہے. جب کافی سوال جواب ہو چکے تو جناب شیخ انصاری نے اس کے کان میں کہا کہ جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری سورہ حمد پڑھی ہے، یعنی علی ابن ابی طالب ہی محمد والے. بس معلوم یہ ہوا کہ یہ بزرگان کے اگر ان کے کان میں مولا علی ایک بسم اللہ پڑھ دیں تو یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں، اور اگر کسی کے کان میں مولا علی ایک سورہ حمد پڑھ دیں تو وہ شیخ انصاری بن جاتا ہے. بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو کون پہچان سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے مولا کائنات کی ولایت کو، کون سمجھ سکتا ہے جناب سیدہ کی ولایت کو، کون سمجھ سکتا ہے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو. وہ ایک نظر کریں تو انسان بدل کے بچ جائے، وہ ایک لطف و کرم کریں تو انسان کی زندگی بدل جائے، وہ ایک اشارہ کریں تو کن فیکن ہو جائے. البتہ اللہ کا کن فیکن مستقل ہے، آئمہ محتاج ہے اللہ کی جانب. ایک جانب تو ولایت اور محبت کا یہ نتیجہ کہ آئمہ سے محبت کرے تو اس جگہ پہنچ جائے. اب تصور کریں کہ جس نے سیدہ کا دل دکھایا ہو وہ کہاں پہنچا ہوگا، جس نے سیدہ کو رلایا ہو وہ کہاں پہنچا ہوگا، جس نے حسن حسین کو رلایا ہو وہ کہاں پہنچا ہوگا، جس کی حرکتوں کی وجہ سے جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام حسن اور امام حسین اپنی ماں کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ رہے تھے اور یہ بچے سہمے ہوئے کھڑے تھے. تو جس نے حسن حسین کو سہما دیا وہ کہاں جائے گا، جس نے زینب اور ام کلثوم کو گریے پہ مجبور کر دیا اس کا کیا ہوگا، جس نے علی کے گلے میں رسی کو ڈال دیا اس کا کیا ہوگا. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ ہو گیا، ایک وقت آیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن اور سیدہ بھی ہیں، تو شخص نے کہا کہ ہوا کریں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن اور حسین بھی ہیں، تو شخص نے کہا کہ ہوا کریں. جب یہ جملے جناب سیدہ نے سنے تو گریے کی آواز بلند ہوئی، السلام علیکم یا ابتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ہکذا یفعلوا ببنتک یا حبیبتک. ابھی یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ جناب سیدہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، کب کہ جب جناب
سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان تھی اور دروازے کی میخیں جناب سیدہ کی پتلیوں کو توڑ کے جسم اثر میں داخل ہو گئیں اور جناب محسن کو قتل کر دیا گیا. جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا, یا خزا یا فزا الیک فخوزینی لقد قتل من فی احشایا من حمل, اے فزا مجھے آ کے تھام لو, ارے مجھے سنبھالو, میرے شکم میں جو بچہ تھا محسن اسے قتل کر دیا گیا. یہ گریے کی آواز بلند ہوئی, فضا نے آگے بڑھ کے تھام لیا. اب فاطمہ نے اپنے غموں کو بھلا دیا, کب کہ جب علی کے گلے میں رسی کو دیکھا, علی ساکت ہیں, علی کو کھینچا جا رہا ہے, سیدہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. ایک جملہ کہتی ہیں, خلو ابا الحسن خلو ابا الحسن, یہاں تک کہ آپ مسجد تک پہنچ گئیں, قبر رسول اللہ تک پہنچ گئیں. مقاتل میں بیان ہوا, آپ نے ایک جملہ کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں رسول کا کرتا اپنے سر پہ رکھوں گی اور اپنے بالوں کو بکھرا کے بد دعا کروں گی. ابھی بد دعا نہ دی کہ مسجد نبوی کی دیواریں اپنی بنیادوں سے جدا ہو کے بلند ہو گئیں. جناب سلمان نے حکم مولا علی جناب سیدہ سے کہلوایا, اے فاطمہ بد دعا نہ کرنا. فاطمہ نے بد دعا کا ارادہ ترک کیا, یہ دیواریں دوبارہ زمین پہ آ گئی, لیکن فاطمہ نے کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں سے بات نہ کروں گی, تمہارے لیے ہر نماز کے بعد بد دعا کروں گی. ایک وقت آیا کہ فاطمہ کی پتلیاں ٹوٹ چکی ہیں, کندھا جھکتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ کمر جھک گئی. اب ایک وقت آیا کہ گوشت گھلنا شروع ہو گیا. مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کے جسم کا گوشت ختم ہونے لگا, یہاں تک کہ فقط کھال رہ گئی, ہڈیوں کے اوپر ایک کھال ہے, گوشت تقریباً ختم ہو چکا, نہیں وہ لاغر ہو چکی. اب ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. مولا کو خبر دی گئی, اسد اللہ غالب علی کل غالب, علی ابن ابی طالب پہ غش آ گیا, پانی چھڑکا گیا. مولا کو ہوش آیا, بلند ہوئے, جناب سیدہ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا, ایک وصیت نامہ رکھا ہے, اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, مجھے رات کی تاریکی میں حنوت دینا, مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا, میرے دشمنوں کو نہ آنے دینا, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. ایک وقت آیا کہ مولا علی جناب سیدہ کو غسل دینے میں مصروف ہے. گریے کی آواز بلند ہوئی. بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا یہ کیسا گریا تھا, مولا نے جواب دیا, روایتوں میں بیان ہوا کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو میری نگاہ فاطمہ کے زخموں پہ پڑی, تازیانے کے نشان پہ پڑی, گریے کی آواز بلند ہو گئی. جناب اسماء بنت عمیر فرماتی ہیں کہ علی غسل دے رہے تھے, میں علی کو پانی دے رہی تھی, پانی دینے میں مدد کر رہی تھی, خدا کی قسم کہ فاطمہ نے ایک آہ لی, گریے کی آواز بلند ہوئی, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, وضمت ہما الی صدرہا, اور اپنے بچوں کو دونوں اپنے سینے سے لگا لیا. خدا کی قسم عاطف غیبی نے ندا دی, اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے چلا کر دو. ان دونوں نے ملائکہ کو گریے پہ ان دونوں کے ذریعے سے ملائکہ گریا کر رہے ہیں. علی نے آگے بڑھ کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا. ارے علی نے تو حسن و حسین کو, زینب اور ام کلثوم کو اپنے سینے سے لگا لیا, لیکن کل کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا. اب جو تازیانے پڑنا شروع ہوں گے, کبھی زینب پہ تازیانے, کبھی ام کلثوم پہ تازیانے, تو کبھی سکینہ پہ تازیانے پڑیں گے.
الا لعنة الله على قوم الظالمين. یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور آئمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما, جو جو ظلم میں شریک ہوا, جو جو ظلم پہ راضی تھا اور راضی ہے ان سب پہ لعنت فرما. ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, کشمیر ہو یا غزہ ہو یا پاکستان ہو, ایران ہو یا عراق ہو یا لبنان ہو یا افغانستان ہو, جہاں جہاں مسلمان ان سب کی حفاظت فرما, ان تمام اسلامی ممالک کے دشمنان دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما, تمام اسلامی افواج کو خصوصاً حزب اللہ کو عظمت اور شوکت عطا فرما, ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.